خیرات نیکی کی طرف سبقت کرو، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں آنے کے بعد غفلت، سستی، ٹال مٹول، آج اور کل پر ٹالنا یہ تمہاری زندگی میں نہ ہو، بلکہ تم ہمیشہ اپنے مقصد حیات، اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھو اور نیکیوں کی طرف تم ہمیشہ آگے بڑھتے رہو۔ عام انسان تو عام انسان، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ان لک صبحا فی النہار، کہ آپ کے لیے دن کے اندر بہت کام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اے میرے پیارے نبی، آپ دن میں، رات کی بات تو الگ ہے کہ رات میں آپ مصلے پر ہوتے ہیں، آپ کے قدم ورم کر جاتے ہیں، آپ کا قدم پھول جاتا ہے، یہ تو رات کی کیفیت ہے، اور آپ کے دن کی کیفیت، آپ کے دن کی محنت، آپ کے دن کا مجاہدہ، آپ کے دن کے اعمال اتنے زیادہ کہ ان لک صبحا فی النہار، کہ دن کے اندر آپ کے لیے تیرنا ہے۔ عجیب بات، نبی کی محنت کو، آپ کے مجاہدے کو، آپ کی کوششوں کو، آپ کے عمل کو اللہ نے سبحن کہا ہے۔ سبحن کے معنی آتے تیرنے کے، گویا نبی کے مجاہدے کو اللہ نے تیرنا کہا، اس لیے کہ انسان جب پانی میں ہوتا ہے، تالاب اور نہر میں ہوتا ہے، اور وہاں جب تیراکی کرتا ہے، تیرتا ہے، اس صورت میں اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کا بدن پورے طور پہ ہر ایک حرکت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی وہ ہاتھ سے حرکت کرتا ہو، صرف پاؤں سے حرکت کرتا ہو، بلکہ پانی میں آگے بڑھنے کے لیے، پانی کے تھپیڑ سے بچنے کے لیے، پانی کے طوفان اور ڈوبنے سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے پورے وجود اور اپنے پورے بدن کو حرکت میں لانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت، آپ کا مجاہدہ، آپ کی قربانیاں، آپ کی محنتیں، اس کو بیان کیا ہے کہ میرے نبی کے دن کو اگر دیکھنا چاہو، میرے نبی کے صبح سے لے کر شام کے عمل کو دیکھنا چاہو، تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ میری عبادت میں، میری اطاعت میں، میری رضا میں، میرے دین کے خاطر ان کے جسم کا ایک ایک حصہ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو معصوم بنایا، اور پھر آپ کے مجاہدے اور آپ کی محنت کی منظر کشی کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ نے تلقین کی ہے، اشارہ دیا ہے، اے میرے بندے، مختصر سی زندگی میں جانے کے بعد، تم اپنی زندگی میں جانے کے بعد غفلت میں مت پڑھنا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، وہ انسان کو سہولت ہوتی ہے، پورا جائزہ اس کے سامنے آتا رہتا ہے، نفع نقصان اس کے سامنے ہمیشہ کلیئر رہتا ہے، انسان کسی بڑے دھوکے میں نہیں پڑتا، کسی بڑے خسارے میں نہیں آتا، کسی بڑے پرابلم میں نہیں آتا، جو انسان ہمیشہ اپنا حساب و کتاب دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے در حقیقت یہاں انٹرنل آڈٹ کا حکم دیا ہے، اپنی زندگی، اپنے راتوں دن، اپنے ہفتے، اپنے مہینے، اس کا تم جائزہ لیا کرو۔ جب تم جائزہ لیا کرو گے تو جائزے کا، محاسبے کا، اپنے آپ کے حساب کا، اپنی نیکیوں کے اندازے کا، جب تجھے پتا چلے گا کتنا سارا موقع گزر گیا، اتنے لمحات گزر گئے اور میں تو خالی دامن رہ گیا، میری رات خالی رہ گئی، 15 رمضان گزر گئے، 15 رمضان میں صرف اور صرف 2-4 راتیں ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع ملا، اتنے روزے گزر گئے اور 15 پارے بھی ہماری تلاوت کے نہ ہو سکے۔ انسان جب جائزہ لیتا ہے، سوچتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے عمل کا حساب لگاتا ہے، تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پھر بندوں کے اندر توفیق عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر روایت میں آتا ہے، توب لمن حاسب قبل ان یحاسب، بشارت ہو، خوشخبری ہو ایسے بندوں کے لیے، بشارت ہو، خوشخبری ہو ایسے بندوں کے لیے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنا حساب لیتا ہے، یوم حساب کے آنے سے پہلے پہلے۔ اس لیے میرے دوستو آج کی گفتگو کا خلاصہ، رمضان کا آدھا حصہ پورے طور پہ گزر چکا ہے، رحمت کے سارے دن ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، مغفرت کے آدھے دن ہمارے سامنے سے گزر چکے ہیں. یہ آدھا رمضان جو رحمتوں کا تھا، برکتوں کا تھا، تجلیات کا تھا، عبادتوں کا تھا، نیکیوں کا تھا، خدا کے سامنے آنسو بہانے کا تھا، پروردگار کے سامنے گڑ گڑانے کا تھا، پروردگار کے سامنے اپنی نصیب کو بہتر بنانے کا تھا، پروردگار کے سامنے اپنی ٹوٹی ہوئی قسمت کو اچھی سے اچھی بنانے کا تھا، اس کے 15 دن تو گزر چکے ہیں. اب ذرا ہم آج کس مجلس میں اپنے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنا تو جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کتنا کیا ہے، کتنا کر سکتے تھے، کتنا کر سکتے تھے اور کیوں نہ کر پائے. اللہ اکبر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماحول تھا، دستور بنایا تھا انہوں نے، جب انسان محاسبہ کرتا ہے اور محاسبہ اور اپنا حساب اور اپنا جائزہ اور اپنی نیکیوں کا سروے کرنے کے بعد انسان میں تڑپ پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان اس کی تلافی کرتا ہے، اس کی بھرپائی کرتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دن جماعت کی نماز فوت ہو جاتی، جماعت کی نماز فوت ہو جاتی، شام کو کہتے کہ اچھا آج میری جماعت کی نماز فوت ہوئی، کیا میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا؟ کیا میں اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے تھوڑی جلدی کر کے کیا میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا؟ جائزہ لیتے ان کا دل گواہی دیتا کہ ہاں اگر تو غفلت سے بچ جاتا، اپنے کام کی ترتیب کو تھوڑا آگے پیچھے کرتا تو جماعت سے نماز پڑھ لیتا. ابن عمر کہتے ہیں اپنے دل کی گواہی کے بعد، اپنے دل کی شہادت کے بعد کہ جماعت آج میری چھوٹی صرف غفلت اور لاپرواہی کی بنا پر، تو میں اپنے نفس سے کہتا تھا اب اس کی تلافی یہ ہے، اب اس کی بھرپائی یہ ہے کہ آج پوری رات میں عبادت کروں گا. اس رات ابن عمر نہیں سوتے تھے، پوری رات عبادت میں لگے رہتے تھے. یہ گویا اپنے آپ کو سزا دینا تھا، اپنے آپ کو سزا دینا تھا کہ نیکی کا کام کیوں چھوٹا. اس لیے جب انسان محاسبہ کرتا ہے اور محاسبے کے بعد اپنے نفس کو سزا دیتا ہے، تم نے تھوڑا چھوڑا ہے اب میں زیادہ کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عمر فاروق ہے مگر پروردگار اچھا دن، اچھی حالت، اچھی کیفیت اللہ سے عطا فرما دیتے ہیں. داؤد تائی رحمت اللہ علیہ تھے، ابتدائی زمانہ ان کا کچھ اور تھا، بعد میں چل کر نیک بنے، صالح بنے، اللہ کی عبادت گزار بنے. اللہ رب العزت کو ان کی کون سی ادا پسند آئی؟ نماز پڑھ رہے تھے، نیت باندھی اور اپنے دل سے کہا، زبان سے کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، دنیا میں تیری ہی عبادت کے واسطے آیا ہوں اور تیرے ہی سامنے میں ہاتھ پھیلاتا ہوں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. پتہ چلا رب کریم جب اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں اسے فوراً لینا چاہتے ہیں، موت تو آنی ہی تھی مگر اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انسان کو ایسی سعادت اور ایسی خوش نصیبی عطا کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ وہ موقع عطا فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے ترس کھا جاتے ہیں. آپ نے سنا ہی ہے رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. اس رمضان کے مبارک مہینے میں انسان کی اگر موت آ جاتی، موت تو آنی ہے، موت اگر آتی ہے جو زغتہ قبر ہے، قبر میں جانے کے بعد قبر انسان کو دبوچتی ہے، قبر میں جانے کے بعد قبر کی ہولناکی سے انسان گزرتا ہے، قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر کے ہولناک شکل و صورت سے انسان پریشان ہوتا ہے. رمضان کا مبارک موقع اللہ رب العزت جسے ملتا ہے وہ فتنہ قبر سے، زغتہ قبر سے، قبر کی ہولناکی سے اللہ اسے محفوظ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اور بعض روایتوں میں عجیب بات آئی، جب ایسا محبوب بندہ اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو قبر میں پہنچنے کے بعد اسے تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی، تو اللہ کی طرف سے ایک روایت ہے، اللہ کی طرف سے ایک حور آتی ہے،
جب وہ حور آتی ہے اس کے سامنے بیٹھتی ہے تو یہ بندہ خدا کہتا ہے اچھا تو میری حور
گوشت کو سکھا سکھا کے رکھتی تھی اور فاقے کی حالت میں کھایا کرتی تھی۔ لوگ حیران ہو گئے، عمر فاروق یہ کیا کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس کا؟ کہا آپ لوگ جائیے، سب چلے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات تھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین موقع دیا نیکیوں کا، عمل کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، مال غنیمت کے تقسیم کا۔ اس عمل کے بعد میرے دل میں تھوڑا سا خیال آ گیا، عمر تجھ سے تو بہت اچھا سا کام، بہت نیکی کا کام تم نے کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا جو خیال آ گیا، میں نے سوچا پروردگار جو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، انسان ان نیکیوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، اس نیکیوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے بلکہ نیکی کی نسبت اپنی طرف کر لے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو کہا، چونکہ زمانے جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ وہ انسان کہ جو بہت غریب ہو، سماج میں بہت گھٹیا ہو، یہ گھٹیا پن سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں کہ آدمی کوئی جانور ذبح کرے، اس کے پاس گوشت ہو، وہ سب کا سب تقسیم نہ کرے بلکہ اس کو سکھا سکھا کے رکھ لے، یہ بہت گھٹیا پن سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے معاشرے میں۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے جو یہ کہا کہ تو اس ماں کا بیٹا ہے جو ماں زمانے جاہلیت میں گوشت سکھا سکھا کے رکھتی تھی، تو اسی کا بیٹا ہے، تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ عمر تو اپنی ابتدائی زندگی کو دیکھو کہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان جب اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے۔ آپ نے سنا ہوگا، فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک کے پاس پہنچے اور انہوں نے آپ کی محبت اور آپ کے عشق میں کچھ اشعار کہے، یہ پانچویں چھٹی صدی کی بات ہے، اشعار کہے۔ جیسے اشعار کہنا تھا، محبت بھرے اشعار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر کو آ گئی۔ سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان ہاتھوں کا بوسہ دیا، لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، بڑے بڑے اولیاء نے دیکھا، تاریخ کی کتابوں میں حوالے کے ساتھ یہ بات مذکور ہے۔ پوری مسجد نبی میں ایک شور ہو گیا، خبر پھیل گئی، رفاعی اتنا بڑا انسان کہ جس کے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک نکلا، لوگ ملاقات کرنے لگے۔ سید رفاعی کہتے ہیں میں نے اپنے دل پہ نظر ڈالی، اللہ نے مجھے خوبی دی، اللہ نے مجھے کمال دیا، میں نے دل پہ نظر ڈالی، میرا دل جو ہے، میرا نفس جو ہے، اندر اندر مچل رہا تھا، اس میں عجب آ رہا تھا، میں نے سوچا اب تباہی کا وقت آ رہا ہے، لہذا میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم میری خیرخواہی چاہتے ہو، میری بھلائی چاہتے ہو، تو جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے، مسجد نبوی کے دروازے پر لیٹ گئے اور یہ فرمایا اے مسجد نبوی کے اندر سے باہر جانے والے میرے اوپر پاؤں رکھ رکھ کر جاؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا؟ کہا مجھ سے اگر تعلق ہے، میری اگر خیرخواہی ہے تو میرے ساتھ ایسے ہی کرو۔ کہا کیوں ایسا کریں؟ کہا اس طرح کرو گے میرا جو نفس ہے وہ نفس میرا ٹوٹ جائے گا کہ تو بہت با کمال ہو گیا، تو نے تو بہت بڑا کام کر لیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اگر ہم سے نیکیاں نہ ہو سکے تو بھی اس کی تلافی کیجئے، نیکی اگر ہوتی ہے تو بھی اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، نسبت اپنے اللہ کی طرف رکھیے۔ جب انسان کسی چیز کا محاسبہ کرتا رہتا ہے تو اللہ کی طرف سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، گناہوں پر ندامت ہوتی ہے۔ آخری بات سن لیجئے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک جوان تھا، جوانی تھی، غفلت میں پڑا ہوا تھا، اس نے ایک ڈائری بنا لی اور یہ سوچا کہ مجھ سے تو کچھ ہوتا ہوتا نہیں ہے، چلو دن بھر جو کرتا ہوں میں اس کو لکھ لیتا ہوں۔ وہ ہر بات کو لکھ لیتا تھا۔ ایک زمانہ گزرا، اس نے سوچا ذرا پچھلے دنوں کو دیکھنا چاہیے، پچھلی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اب جب اس نے سارے اپنی ڈائری کے ہر پیج کو دیکھا تو ہر پیج میں بہت سے کام لکھے ہیں، دنیا کے کام لکھے ہوئے ہیں، نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، مگر ہر پیج پر کوئی نہ کوئی گناہ بھی لکھا ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری ڈائری کے ہر پیج پر کوئی نہ کوئی گناہ لکھا ہوا ہے، رات کا اندھیرا تھا، اس نے جب اس کو پڑھا تو اس نے کہا جس شخص کی زندگی کا ہر ورق، جس شخص کی زندگی کا ہر ورق گناہوں سے آلودہ ہوگا اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی؟ اس کو پروردگار کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یہ اپنی زندگی کا جائزہ ہے، یہ اپنے بیتے ہوئے دنوں کا جائزہ ہے، محاسبہ ہے کہ دن زندگی کے ہر دن کسی نہ کسی گناہ کے ساتھ ہیں، اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ غم آیا، فکر آئی، ندامت آئی، اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہے۔ عجیب اتفاق، جو آنسو کا قطرہ گرا ڈائری کے ایک پیج پر، اسی جگہ پہ گرا جہاں پہ اس کا گناہ لکھا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی شان، اسی جگہ پہ گرا جہاں گناہ لکھا تھا۔ روتے روتے بیچارہ تھک گیا کہ جس کی زندگی کا ہر ورق، جس کی زندگی کا ہر پیج گناہ سے بھرا ہوا ہے، اس کی مغفرت کیسے ہوگی؟ روتا رہا، سو گیا۔ سونے کے بعد بشارت ملی، جب اٹھتا ہے اپنی ڈائری کو پھر دوبارہ دیکھتا ہے، وہاں پہ قرآن کریم کی ایک آیت لکھی ہوئی، قرآن کی ایک آیت وہاں پہ لکھی ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو بدل، ان کی نیکیوں کے ذریعے ان کے گناہوں کو اللہ بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے بشارت دے دی، میرے بندے تم نے زندگی کے ہر دن کا محاسبہ کیا اور اپنی زندگی پر تم نے حسرت اور غم اور ندامت کی، میری شان یہ ہے جب انسان اپنی زندگی پہ محاسبہ کرتا ہے اور ندامت پیش کرتا ہے، تو میری شان یہ ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں، معاف ہی نہیں کرتا، معافی کی جگہ پر وہاں نیکیاں بھی لکھ دیتا ہوں۔ اللہ کی جب یہ شان ہے تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ جو ہمارے 15 دن باقی رہ گئے ہیں، پچھلے 15 دنوں پر اپنے اللہ کے سامنے حسرت، اپنے اللہ کے سامنے ندامت، اپنے اللہ کے سامنے غم ظاہر کریں۔ ہو سکتا ہے یہی حسرت و ندامت ہماری نیکیوں کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالیے۔ یہ سوچیں کہ یہ 15 دن ہماری زندگی کے گویا آخری دن بھی ہو سکتے ہیں، کیا خبر آنے والا رمضان ہمیں ملے کہ نہ ملے۔ یہ آخری جو 15 دن گزر گئے، اب یہ تو ہمارے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ، اس غفلت بھرے دنوں کو معاف فرما کر۔ اللہ، جب تیری شان یہ ہے کہ تو گناہوں کو مٹا کر وہاں پہ نیکیاں لکھ دیتا ہے، تو اللہ اللہ ہمارے اس غفلت بھرے دنوں کو اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کی شان کے ساتھ لکھ دیجئے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، سب کو نظر سے اپنی ہٹا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تادم آخر، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔
اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زبائے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ اس وقت کو یاد کرو کتنے ایسے بیمار کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اب تجھے جو کرنا ہو کر لو بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے کان میں جا کے لا الہ پڑھتا ہے کہ میں بھی بیٹے سے اخیر میں کلمہ سن لو مگر بیٹا زبان بیٹھی ہوئی ہونٹ چپکی ہوئی باپ کلمہ نہیں سن پاتا اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے اللہ اللہ حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہاتھ اٹھائیے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما رب کریم ہماری غفلت بھرے دن رات کو معاف فرما اے اللہ تو نے رحمت برسانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ تو نے مغفرت کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اللہ تو نے ہمارے دل میں رحمت لٹانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی اللہ ہم غفلتوں کی نیند سوتے رہے اللہ غفلتوں میں پڑے رہے اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما دے اے اللہ غفلت بھری رات و دن کو معاف فرما کر اے اللہ جو غفلت کے لمحات گزر چکے ہیں اللہ اس کو ہماری رحمت بنا دے اے اللہ رحمت بنا دے نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے رب کریم قدم قدم پہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما گناہوں سے حفاظت فرما گناہوں سے حفاظت کیا کہ خطرے کا موقع ہوتا تھا وہاں بھی اپنی زبان سے وہ بات کہتے تھے جو سچائی کے خلاف نہ ہو آج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری زبان کس قدر بے لگام بنی ہوئی ہے لہذا ضرورت ہے کہ اپنی زبان سے ہم ذکر کریں اپنی زبان سے کلمہ پڑھیں اپنی زبان سے اللہ کا نام لیں ایک عجیب بات سنیے کہ خاموشی میں ہزاروں حکمتیں ہیں اور ایک عارف نے بڑی عجیب بات لکھی ہے جو سنیے گا حضرت مریم آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا بغیر شوہر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں اللہ نے جنم دیا اب یہ معاملہ کتنا سنگین تھا کتنا اہم تھا کہ ایک پاکباز عورت جس کی پرورش بیت المقدس کے سائے میں ہوئی تھی اور حضرت زکریہ نے ان کی پرورش کی تھی ایسی پاکباز اور مقدس اور صالح اور پاکیزہ معاشرے میں رہنے والی ایک خاتون بغیر شوہر کے وہ حاملہ ہو رہی ہے تو انہوں نے یہ نظر مان لی تھی کہ میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گی اور میری پاک دامنی اور میری صداقت اور میری سچائی کو اللہ ظاہر کرے گا مجھے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے اس لیے کہ جب معاملہ آئے گا اور جب میرے بطن سے کوئی بچہ نکلے گا تو ظاہر بات ہے کہ چاروں طرف ایک ہنگامہ ہوگا ایک شور ہوگا اس ہنگامے اور شور کے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ ڈیفنس اور مدافعت کے طور پر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو
اس لیے جن کو شور کرنا ہے باتیں کرنا کرتے رہیں، میں نے نظر مان لی ہے کہ مجھے اپنی زبان سے کچھ کہنا ہی نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس سنگین موقع پر، ریمر اور الزام کے موقع پر کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، دنیا کو جو کہنا ہو کہے، میں اگر جواب دوں گی تو مجھے جواب دینے کا حق ہوگا، مگر ہو سکتا ہے کہ جواب دیتے ہوئے میری زبان سے کوئی ایسا لفظ بھاری نکل جائے جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ تو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھا میری بندی، میری رضا کے خاطر زبان کو اس نے بند کر دیا، تو اللہ نے ایک عجوبہ دکھایا، اللہ نے ایک معجزہ دکھایا کہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد گہوارے میں ہی انہوں نے اپنی زبان سے بات شروع کر دی، بچے کی زبان گہوارے میں کھل گئی، ماں نے اپنی زبان کو بند کیا اللہ نے پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے، بچے کی زبان کو کھول دیا اور حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا میں اللہ کا رسول ہونے والا ہوں اور میں اللہ کا یوں ہوں اور مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کا کلمہ ہوں اور اللہ نے مجھے روح بنا کر بھیجا ہے۔ تو ماں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبان کو بند کیا، اللہ نے عادت کے خلاف بچے کی زبان کو مشکل وقت میں جاری کر دیا۔ عارفین کہتے ہیں جو اللہ کے بندے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی زبان کو دنیا میں بند رکھیں گے، جب اس کی موت کا مشکل وقت آئے گا اللہ اس وقت اس کی زبان کو کلمے کے ساتھ جاری کر دیں گے۔ اسے پتا چلا کہ موت کے وقت اگر ہمیں کلمہ چاہیے تو اس دنیا میں اپنی زبان کو ہمیں بند رکھنا چاہیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا مجھے بڑا خوف ہے، مجھے بڑا خطرہ ہے، پتہ نہیں میری موت کیسے آئے، میرا انجام کیسے آئے، من نجات، نجات کا راستہ مجھے بتا دیجئے۔ تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر نجات چاہیے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کرنا، اپنے اختیار میں کرنا، ولیسو کا بیتک، تیرا گھر تیرے واسطے کشادہ اور کافی رہے، بلا وجہ ادھر ادھر نہ جانا۔ یہ آج کے پرفتن دور میں ہمارے اور آپ کے لیے، خاص طور پر ہمارے جوانوں کے لیے، یوں لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد عقبہ بن عامر کے واسطے سے بطور خاص آج ہماری نئی نسلوں کے لیے اور جوانوں کے لیے ہے جو راتوں کو گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے، سڑکوں، ہوٹلوں اور بازاروں میں اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ اب یہ انسان نہ پتھر ہے کہ زمین پہ پڑا رہے اور نہ درخت ہے کہ زمین پہ کھڑا رہے، بلکہ انسان کو اللہ نے انسان بنایا اور اس کی تخلیق کے مقصد کو اللہ نے بیان کر دیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان ہم نے تجھے محنت، مجاہدہ کے لیے بنایا ہے، ہم نے تجھے یوں ہی نہیں بنایا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا میری قدرت کا یہ شاہکار و نمونہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا؟ نہیں، بلکہ اے انسان تجھے دنیا میں ہم نے محنت، کام و کاج کے لیے بنایا ہے اور عبادت کے لیے بنایا ہے، اور یہ عبادت کا موقع اور لمحہ کسی خاص پیریڈ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا یہاں تک کہ تیری موت آ جائے۔ لہذا تیری عبادت کا تعلق نہ صرف جوانی سے ہے، نہ بڑھاپے سے ہے، تیری عبادت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں، تیری عبادت کا تعلق صرف قربانی اور حج سے نہیں ہے، بلکہ تیری عبادت کا تعلق زندگی کے ہر حصے سے ہے۔ اسی بنا